الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه وفي رواية ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ذکر اللہ کی بڑی تاکید فرمائی. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسائل ہیں فضائل اعمال، ان میں ایک رسالہ ہے فضائل ذکر. آپ دیکھیں گے کہ دوسرے رسائل فضائل میں حضرت نے چند آیتوں اور حدیثوں پر اکتفا کیا، جبکہ فضائل ذکر میں بہت ساری آیتیں بہت ساری روایتیں پیش کی. اگر قرآن پاک کو آپ دیکھیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ کی تاکید فرمائی. ابھی دو چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. دیکھو قرآن پاک میں کسی بھی عبادت کے ساتھ لفظ کثیرا کی تاکید نہیں آئی سوائے ذکر کے. پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن میں ایک موقع پر مختلف اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اتنی سارے اوصاف بیان کیے گئے صرف ذاکرین کے ساتھ، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور بھی قرآن میں جہاں بھی ذکر کا عموماً تذکرہ ہے وہاں لفظ کثیر کا اضافہ ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں رکھی گئی. باقی تمام عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے کچھ پابندیاں ہیں. نماز تو نماز کے لیے ضروری ہے، مخصوص طور پر آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم بھی ظاہری اور جو ہے معنوی نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے اور کئی شرطیں ہیں. روزہ، پھر یہ ہے کہ نماز کے لیے بھی کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، جن کو اوقات مکروہ قرار دیا گیا ہے. روزے کے لیے بھی کچھ دن ایسے ہیں جن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. حج تو ہوتا ہی ہے مقررہ دنوں میں، ان کے علاوہ کوئی حج کر ہی نہیں سکتا. جبکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں آپ اللہ کا ذکر کیجیے. یہ ہے کہ وہ ذکر کی توہین ہو ایسی کوئی شکل پائی نہ جائے. جیسے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بیت الخلاء، وہاں منع کیا، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ یہاں، چونکہ وہ ذکر کے مخالف جو ہے یہ وہاں یہ جگہ ہے، اس لیے ذکر کی ایک توہین سی ہوتی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی تحدید نہیں کی گئی, اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً. کثرت کا مطلب کیا؟ صبح اور شام دو ایک تسبیح پڑھنی ہو گئی کثرت؟ نہیں, کثرت کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرے. گویا قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور جو ہے رات و دن کی آمد و رفت میں, لآیات لأولی الالباب, بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون؟ قرآن میں باری تعالیٰ عقل مند کی تشریح فرماتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور اپنی جو ہے پہلوؤں کے اوپر. انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے, بس. تو ان تینوں حالتوں میں جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کو گویا اولو الالباب سے تعبیر کیا. اور قرآن میں دوسری جگہ فذکروا اللہ امر کے صیغے سے بھی فذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, اللہ کو یاد کرو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنے پہلوؤں کے اوپر لیٹے لیٹے. گویا یہ ایک عبادت ایسی ہے کہ ہر حال میں انجام دی جائے. اور دوسری جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آدمی کی دو حالتیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ ذاکر ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مذکور ہو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یاد کریں. ظاہر ہے مذکور ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کو یاد کرنا یہ اونچا مقام ہے بنسبت اس کے کہ یہ اللہ کو یاد کرے, لیکن یہ مذکور والی صفت اور یہ مقام اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ آدمی کیا بنے گا؟ ذاکر بنے گا. اسی کو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. چنانچہ ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, اور وانا ماہو اذا ذکرنی, بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. گویا بوقت ذکر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اور پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُ, اور اگر وہ کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو اس نے جس مجمع میں مجھے یاد کیا اس سے بہتر مجمع میں میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور پھر ایک اور روایت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. ایک ہاتھ جو ہے ناپ کے اعتبار سے بالشت سے ڈبل ہے. ہاتھ عموماً ہاتھ جو ہے ناپ کے, ہاتھ پورا یہاں سے مراد نہیں ہے کندھے سے, بلکہ کوہنی سے لے کر یہ انگلی کے سرے تک ناپنے کے لیے یہی حصہ استعمال ہوتا ہے, اور جب بھی زیرہ بولیں گے یہی مراد ہوتا ہے. ایک ہاتھ دو بالشت کا ہوتا ہے, کوئی بھی ناپ کر دیکھ لے اس کا ہاتھ اس کے دو بالشت کے برابر ہوگا. تو گویا وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ یعنی اس سے ڈبل اس کے قریب ہوتا ہوں. وہی ولو تقرب منی جو ہے ذراعاً, اور اگر ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تقربت منہ باعاً, میں ایک باع اس کے قریب ہوتا ہوں. باع یعنی کیا؟ تو عام طور پر تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا باع کا دو ہاتھ. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باع عربی میں اس وقت بولتے ہیں جب آدمی دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے. بولنے کے اعتبار سے یہ بھی دو ہاتھ ہیں لیکن ناپنے کے اعتبار سے چار ہیں, دو نہیں ہیں. تو گویا باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آگے بڑھتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کی طرف بھی آگے بڑھتا ہوں. اور وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً, اور وہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. کیا شان ہے اللہ تبارک تعالیٰ بئی عظمت و جلال بندے کے ساتھ بوقت ذکر جب وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے یہ معاملہ فرماتے ہیں. یہ بڑا اونچا مقام ذکر جو ہے, اسی لیے قرآن میں اور بھی باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یہاں حسر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, گویا اگر آپ جو ہے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل یہی ہے کہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجیے. ذکر اللہ ہی سے, کوئی اور چیز دنیا میں ہے ہی نہیں جس سے آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو. اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, جو آدمی میری یاد سے اعراض کرتا ہے, رخ پھیرتا ہے, بے التفاتی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. آج ہماری زندگیوں کے اندر جو بے چینیاں آئیں, تنگیاں آئیں, اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے ذکر اللہ نکل گیا. بہرحال قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی, احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید, حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, جو اللہ کو اپنے رب کو اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اس کی مثال, اور اس کی مثال جو یاد نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. یاد کرنے والا زندہ اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے. تو گویا یہ زندگی ہی ذکر اللہ کا نام ہے. ایک بزرگ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں, ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے, راستہ لمبا تھا, راستے میں ایک جگہ پر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے لیٹے, اسی دوران اس درخت کے اوپر دو پرندے ہیں آپس میں گویا بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا اتنا ان پرندوں کی بات بھی ان کے اوپر کھول دی. ایک پرندہ دوسرے نے پوچھ رہا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں, تو دوسرا جواب میں کہتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. وہ پوچھنے والا پرندہ کہتے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا. اب یہ جو سن رہے ہیں تو ان کو خیال آیا کہ میں تو اتنا لمبا سفر کر کے جا رہا ہوں, ابھی تو آدھا ہوا, آدھا باقی ہے سفر, مسافت آدھی طے ہوئی ہے, اب یہ تو کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا. تو پہلے تو تردد میں مبتلا ہوئے کہ جاؤں یا نہ جاؤں, پھر سوچا کہ انتقالی بھی اگر ہو گیا ہے تو جا کے یا تعزیت کر لوں گا, چلا جاؤں. وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بزرگ تھا زندہ ہے, تو ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد کہنا حضرت عجیب زمانہ آ گیا, کیا ہوا بھائی, پرندے بھی جھوٹ بولتے ہیں پرندے, کہا کیا ہوا, کہا کہ اس طرح گفتگو میں نے راستے میں سنی. تو کہا اچھا وہ کون سا وقت تھا, وہ بزرگ پوچھتے ہیں, انہوں نے سوچ کر بتلایا فلاں وقت, تو ان بزرگوں نے سوچ کر کے جواب دیا, اس نے صحیح کہا, اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا. اسی کو وہ پرندہ تعبیر کر رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ غفلت کی زندگی یہ موت کی طرح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ہر وقت ذکر کی تاکید فرمائی. حضرت عبداللہ ابن بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے, ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ, اسلام کے احکام بہت سے ہیں, فرائض واجبات کا تو اہتمام کرنا ہی ہے, نفل اعمال بھی بہت سارے ہیں, تو آپ مجھے کوئی اخبیر نبیشین اتشبث بھی کہ کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں لازم پکڑ لوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لا یزال لسانوں کا رتبن بے ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور موقع پر پوچھا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے روز ای العباد افضل عند اللہ، کہ اللہ کون سا بندہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور اونچے مرتبے والا ہوگا؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ اللہ کے بندے اور بندیاں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ ذکر اللہ کی کثرت یہی وہ چیز ہے قیامت کے روز بھی بڑا مقام دلوائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شئین سقالت، ہر چیز کے میل کو دور کرنے والی ایک چیز ہوا کرتی ہے. کپڑے کا میل صابن سے دور کیا جاتا ہے، ہر چیز کا میل دور کرنے کی الگ چیز ہوا. آپ لوہا اگر میلا ہو گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، تو اس کا میل دور کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. ہر چیز کے لیے سقالہ ہے، سقالت القلوب، دل کے میل کو دور کرنے والی چیز ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ بچانے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. بہرحال قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی بہت تاکید فرمائی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذکر اللہ کی جو تاکید فرمائی کیوں فرمائی گئی؟ کیا نعوذ باللہ بندوں کے اس ذکر کا اللہ محتاج ہے، یا بندوں کے ذکر کرنے کی وجہ سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے مقام و مرتبے اور اس کی عظمت میں کوئی زیادتی آتی ہوتی ہے؟ نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے مسلم شریف کے اندر، جس میں بہت طویل روایت ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اس کو فضائل ذکر میں بھی ذکر کیا ہے. اس میں ایک دو ٹکڑے ذکر کرتا ہوں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم واخرکم انسکم وجنکم الا کانوا الا اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ایسے بن جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال میں بن جائیں، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں. یہ شرح میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، علامہ ابن رجب حملی نے یہی تشریح کی اس کی. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری عظمت میں، میری بڑائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم انسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، انسان اور جنات، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہے ایسے بن جائیں، تو اس کی وجہ سے میری بڑائی میں، میری عظمت میں، میری کبریائی میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. وہ سب شیطان جیسے بن جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی اللہ کی شان تو اپنی جگہ پر جوں کی تو بندوں کی عبادت سے نہ اس میں کوئی فرق زیادتی ہوتی ہے، نہ کمی آتی ہے، نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا روم، من نہ گردم پاک از تسبیح شان، پاک ہمیشاں شوند و درفشاں. ان بندوں کے سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا. جس طرح کہ سبحان اللہ جب کوئی آدمی کہتا ہے، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے. تو گویا باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے کے یہ کہنے سے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں کوئی پاک نہیں ہوتا. پاک ہمیشاں شوند و درفشاں، بلکہ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اس کی گندگیاں کیا ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں. ہماری گندی زبانیں تو اس لائق بھی نہیں تھی کہ اللہ کا نام لینے کی اس کو اجازت دی جاتی. ہم اپنی زبانوں سے کیا کچھ کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. گویا یہاں اللہ تعالیٰ خالی اپنا نام لینے کی اجازت دیتا, حکم نہیں, اور وہ بھی زندگی میں ایک بار, تو بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی چیز تھی. جیسا کہ فارسی ہی کے ایک شاعر نے کہا ہے, ہزار بار گو شویم دہن سے مشکو غلام, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش, کہ میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھوؤں تو بھی اللہ تیرا نام لینا بڑی بے ادبی کی بات ہے. ہماری زبان اس لائق نہیں, یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا؟ تو اب اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس میں اصل فائدہ بندے ہی کا ہے, کہ ذکر کرنے کی وجہ سے بندے کو فائدہ پہنچے گا. کیا فائدہ پہنچے گا؟ ذکر کرنے کی وجہ سے ایک فائدہ تو بندے کو یہ پہنچتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار پیدا ہوتا ہے, اور یہ استحضار بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں, نافرمانیاں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے معصیت ہو رہی ہے, وہ سب غفلت کی وجہ سے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن, لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن, کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار نہیں ہوتا. اگر اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا اور یہ دل میں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو زنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار نہیں ہوتا. اگر استحضار ہوتا تو چوری کی نوبت نہ ہوتی. شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار نہیں ہوتا. تو گویا آپ ذکر اللہ کے نتیجے میں آدمی کے قلب میں استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, کثرت ذکر کے نتیجے میں. اور یہ استحضار جو ہے آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے. دوسرا فائدہ جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذکر اللہ سے آدمی کے قلب کو تقویت پہنچتی ہے, آدمی کا قلب جو ہے مضبوط بنتا ہے, اور آدمی کے ارادوں میں, آدمی کی ہمت میں اس کی وجہ سے جو ہے قوت آتی ہے, اور یہ قوت جو ہے نفس اور شیطان کے مقابلے میں اس کو جو ہے اس کی مدد کرتی ہے. ہم لوگ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں جو آ جاتے ہیں, ذرا سا اس نے ہمیں بہکانے کا اہتمام کیا کہ ہم فوراً پھسل کر کے گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو نفس اور شیطان کے مقابلے میں جو ہم ہار مان لیتے ہیں, ان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں, یہ دراصل جو ہے اس کمزوری کی وجہ سے. طاقت اگر ہوتی ہمارے قلب میں, ہمارے ارادوں میں, ہمارے ہمتوں میں اگر قوت ہوتی تو اس کی نوبت نہ آتی. تو یہ ذکر اللہ جو ہے نا وہ ایک طرح کی انرجی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ ایک انرجی ہے, ایک طاقت ہے. آپ صبح کو ناشتہ کریں تو آپ ناشتہ آدمی کیوں کرتا ہے, آپ کو کھایا تھا وہ تو ہضم ہو گیا, پھر ذرا کچھ قوت آ جائے, ہم کو دفتر میں جانا ہے, کام کرنا ہے, تو یہ ناشتہ کر کے گویا آگے کیے جانے والے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ناشتے سے پہلے ذکر اللہ کر لینا چاہیے, اس لیے کہ آپ زندگی کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں نفس اور شیطان سے مقابلے کی نوبت آئے گی. تو نفس اور شیطان سے مقابلے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا قلب مضبوط ہو, آپ کا ارادہ اور آپ کی ہمت میں جو ہے قوت ہو, اور یہ قوت آتی ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے. یہ اس کا فائدہ ہے. تو اس لیے گویا ہمارا ہی فائدہ ہے ذکر اللہ کی کثرت. اب ذکر بندہ جب کرتا ہے, ذکر کی قسمیں ہیں وہ بھی میں بیان کر دوں. بندہ جب ذکر کرتا ہے تو پہلے شیطان آدمی کو جو ہے ذکر سے روکنے کی تدبیریں کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ مثلا جب اللہ اللہ کرنے کے لیے ہم یا قرآن پڑھنے, تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, ذکر کی مختلف شکلیں ہیں, تلاوت ہے ذکر اللہ کے, وہ جو مختلف تسبیحات وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, دعا, اور یہ سب اسی ذکر ہی کی اقسام ہیں. تو تو اب آدمی جب یہ کرتا ہے تو شیطان بندے کو نفس سے یہ بہکاتا ہے کہ بھائی تم زبان سے تو اللہ اللہ کرتے ہو, دل تمہارا دوسری چیز میں لگا ہوا ہے. بقول شاعر, بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر, این چنی تسبیح کے دارد اثر. کہ زبان کے اوپر تو سبحان اللہ سبحان اللہ, اور دل کے اندر گائے اور گدھا, یعنی دنیا بسی ہوئی ہے. تو ایسے تسبیح سے, ایسے ذکر اللہ سے کیا فائدہ. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر ترمیم کی کہ بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر, این چنی تسبیح ہم دارد اثر. کہ دارد کے بجائے ہم دارد اثر, کہ زبان کے اوپر تو تسبیح اللہ کا نام ہے اور دل میں گائے اور گدھا یعنی دنیا ہے, ایسی تسبیح بھی اپنا اثر رکھتی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں بنائی گئی تھی, ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ سے میں نے کئی مرتبہ یہ ان کی زبان سے یہ قصہ سنا ہے, اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے آپ بھی تھی, میں اس کو بیان بھی کیا ایک موقع پر, کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں جب کہ آپ کی بینائی گئی تھی, گھر سے جب آئے کھانا کھا کر دوپہر کو, تو خانقاہ میں داخل ہو, بھائی ارے کوئی ہے؟ حضرت مانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد بزرگوار تھے وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے. انہوں نے کہا جی حضرت میں ہوں یحییٰ. کہا اور کون ہے؟ کہا الیاس ہیں. حضرت مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چھوٹے تھے, وہ اپنے بڑے بھائی حضرت مانا یحییٰ صاحب کے ساتھ رہتے تھے, وہیں پڑھتے تھے. ہم دو ہی ہیں. تو کہا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. بھائی جب ہم لیمبو اور املی کا نام لیتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو جب ان چیزوں کے نام میں یہ اثر ہے تو کیا اللہ کے نام میں اثر نہیں ہوگا؟ اس لیے شیطان اور نفس اگر کسی کو یوں کہتے ہوں کہ بھائی تم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہو دل غافل ہے, ارے غفلت کے ساتھ بھی ذکر کرو گے وہ فائدے سے خالی نہیں. ایک آدمی نے آ کر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے شکایت کی کہ حضرت ذکر کرتا ہوں لیکن زبان ہی زبان ذکر میں مشغول ہوتی ہے, دل غافل رہتا ہے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایک عضو کو یعنی زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کیا کم اللہ کی نعمت ہے! اور جب اس کا شکر ادا کرو گے تو باری تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ دل کی غفلت بھی دور فرما کر دل کے اندر بھی گویا اپنی یاد کو جو ہے بسائیں گے. تو گویا یہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا, بلکہ یہ تو پہلا مرحلہ ہے. یہ شیطان اور نفس جو ہیں ہمیں دراصل اس راہ میں آنے دینا ہی نہیں چاہتے. کوئی بھی آدمی جب ذکر شروع کرے گا تو اس کا پہلا جو ہے مرحلہ یہ ہے کہ وہ زبان سے ذکر کرے گا. ظاہر ہے ابھی جب تک کہ اس کی عادت نہیں پڑی ہے, مشق نہیں ہوئی ہے, وہاں تک دل کے اندر وہ استحضار کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی, خالی زبان ہی اللہ اللہ کرے گی. یہ تو پہلا مرحلہ ہے, اس پہلی سیڑھی کو پار کیے بغیر اس کے بعد والی سیڑھی حاصل ہونے والی نہیں ہے. جب درجات مرتب ہوتے ہیں, جب پہلا درجے کو آدمی حاصل کرتا ہے اس کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہوتا ہے. تو زبانی ذکر جو ہے وہ ذکر قلبی کا پہلا زینا ہے, اس کی ابتدا ہے. اس لیے اگر آپ یوں سوچ کر کے کہ دل غافل ہے زبان خالی اللہ اللہ کرتی ہے تو ہم کیا, تو پھر تو کبھی بھی دل کا استحضار حاصل ہونے والا ہی نہیں ہے. گویا شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اس نعمت سے محروم رہیں. اور یہ زبان سے ذکر کرنا اس پر بھی کتنے وعدے, آپ تلاوت کریں گے قرآن کی, ذکر اللہ کریں گے تو تسبیح فلاں تسبیح پڑھنے پر اتنا ثواب, قرآن کی اس تلاوت کرنے پر یہ ثواب, جتنے بھی ثواب کے وعدے کیے گئے زبان سے اس کی ادائیگی پر کیے گئے, چاہے دل غافل ہو تو بھی وہ ثواب تو ملتا آدمی کو. چنانچہ امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. 100ویں مرتبہ جب دیکھا تو پوچھا کہ باری تعالیٰ سب سے زیادہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کا قرب اور نزدیکی سب سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے؟ کا قرآن کی تلاوت. تو کہا انہوں نے پوچھا بے فہمین اور بغیر فہمین، سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو باری تعالیٰ نے جواب میں فرمایا بے فہمین اور بغیر فہمین، سمجھ کر ہو تو بھی اور بغیر سمجھے ہو تو بھی، ہر حال میں اس سے اللہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ پہلا مرحلہ ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہ این چنی گویا بر زبان این چنی تسبیح ہم دار دسر، ایسا ذکر بھی اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح کا ذکر کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسے گی اور دل میں استحصار کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ ذکر قلبی ہے کہ آدمی اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی طرح متوجہ رہے۔ اور تیسرا درجہ ہے ذکر حقیقی۔ ذکر حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ ان سب ذکروں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول رہے۔ جس وقت جو حکم اللہ کا ہے، اس حکم گھر میں ہے تو حکم یہ ہے اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا حق ادا کرو تو اس میں مشغول ہے، مسجد میں ہے تو نماز ادا کرو، دکان پر ہے تو بیع و شراء خرید و فروخت یہ معاملات اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو۔ مطلب ایک زندگی کے جس میدان میں بھی وہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مرحلہ ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے جیسا کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس طرح کر کے بتلایا ہے اس طرح کریں۔ یہ ہے ذکر حقیقی۔ زبان سے اللہ نہیں بھی بول رہا ہے لیکن گھر میں یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اور حسن اخلاق کا، کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ ارشاد مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، چاہے زبان سے اللہ نہیں بھی بول رہا ہے، چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس کے اوپر سوار ہے، دل و دماغ میں مستحضر ہے اور اسی حکم کے پیش نظر جو کچھ کر رہا ہے کر رہا ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ ذکر ہی کہلائے گا۔ اس کو آپ غیر ذکر، اس کے تعبیر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ جیسے آدمی کا بچہ جو ہے کہیں بیرون ملک میں گیا، دبئی گیا، سعودیہ گیا کمانے کے واسطے، دو لڑکے ہیں دونوں گئے ہوئے ہیں۔ اب ایک جو ہے وہ تو روزانہ فون کرتا ہے، ابا کیسی طبیعت، میں بہت فکر کر رہا ہوں آپ کی طبیعت کی، روزانہ صبح بھی فون آتا ہے شام کو بھی آتا ہے۔ دوسرا ہے فون وون تو نہیں کرتا لیکن پہلی تاریخ آئی نہیں کہ ڈراف آ گیا، اور یہ فون کرنے والا ایک پائی بھی نہیں بھیجتا، سمجھا گئے؟ اس کے باپ کو کوئی پوچھے دوست یہ تمہارے دونوں بیٹے گئے ہیں وہ یاد کرتے ہیں کہ نہیں، تو وہ جو فون روزانہ کرتا ہے اس کے اس کا تو سنا روزانہ فون آتا، وہ کیا آتا ہے باپ کیا آتا ہے گویا اس کی اس فون کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسرا ایک بھی فون نہیں کرتا لیکن پہلی تاریخ کو ڈراف آ گیا برابر یاد کرتا، گویا مقصد جو ہے یاد کرنے کا وہ۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ذکر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر وہ حکم جو اس موقع سے اللہ نے دیا ہے اس حکم کو بجا لانا ہے، اس کا یہ ذکر حقیقی۔ ساری شریعت کا خلاصہ یہی ہے۔ اور یہ جب کوئی آدمی کرنے جس کے دل میں اللہ یا اللہ سما جائے گا وہ یہی کرے گا، گویا یہ تیسرا درجہ یہی اعلیٰ اور یہی سب مقصود بھی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کے جو دو درجے ہیں ان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ دونوں درجات حاصل نہیں کریں گے وہاں تک یہ تیسرا درجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہمیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے شریعت کا ایک پورا نظام ہے ذکر اللہ کا۔ عبادات تو ہیں اسی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا حکم کائے کے لیے دیا گیا؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے دیا گیا۔ وہ نماز کی بنیاد ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کے دل میں اللہ کی یاد بسے، اور ساری عبادتیں وہ سب گویا اسی لیے ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ قائم کرنے کے لیے. تو یہ تو ہے ہی ذکر اللہ, لیکن پھر جو ہے اس کے بعد ضرورت ہے کہ یہ سارے جو احکام شریعت نے دیے ہیں, چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو, معاملات سے ہو, یا اور چیزوں سے ہو, ہر موقع کے ہر حکم کو بجا لائے, اسی کا نام ہے حقیقی ذکر. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, اور یہ سب اسی وقت حاصل ہوگا جب آدمی ذکر لسانی اور ذکر قلبی کے ساتھ, ذکر لسانی کے ساتھ اللہ سے پیدا تعلق قائم کرے گا, تو یہی تعلق آگے جا کر استحضار کا سبب بنے گا, قلبی استحضار کا, اور یہی قلبی استحضار آگے جا کر ہر وقت سے تعلق رکھنے والے حکموں کو بجا لانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, اور تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اور تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اللہ اس میں پڑھنے والی تمام طالبات کو عقائد حق, علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, ان کی بہترین تربیت فرما کر ان کو اپنے والدین, اپنے اہل خاندان, اپنے اساتذہ, اپنے مربیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سرور, اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. پڑوس کی جو زمین فروخت کے لیے آئی ہوئی ہے, اللہ اس کی خریدنے کے اسباب و وسائل تو اپنے خزانہ غیب سے مہیا فرما. اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے, تو ہی اس ضرورت کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرماتے ہوئے اللہ اس مدرسے کے لیے مزید ترقی کی راہیں ہموار فرما. اللہ ہماری جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی